بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں, اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو محسن صاحب, گزشتہ نشستوں میں ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ قریش جس شدت سے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ فرما رہا تھا. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مشن ہے کہ اس خطے میں وہ دین سربلند کر کے رہے گا. قریش نے اپنی مخالفت میں شدت اختیار کی, اس کے باوجود بھی مسلمان اپنی تعداد میں اضافہ کرتے چلے گئے ہیں. انہوں نے حبشہ پہنچ کر روکنے کی کوشش کی ہے تو وہاں بڑھ گئے ہیں. وہ مکے کے اندر قدغن لگا رہے ہیں کہ ملاقات نہ ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن مسلمان پھر بھی جی بڑھ رہے ہیں.
ان کا اپنا سردار جو ہے وہ حضرت عمر اسلام,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں. قبیلہ غفار کے ابو ذر غفاری اسلام قبول کر چکے ہیں, اور جو قریشی لوگ تھے وہ قبول کر رہے تھے. اب انہوں نے ایک اور ترکیب اختیار کی.
اچھا,
وہ یہ کہ مدینہ کے اندر اہل کتاب موجود تھے. قرآن مجید کی مکی صورتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں بھی یہود سے مخاطب ہے.
جی جی بالکل.
مکے کے اندر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ہجرت نہیں کی, تو اس سے پہلے مکی صورتوں میں اہل کتاب کی جو ہے وہ بات ملتی ہے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ تعلق تو جو ہے وہ مدینہ جا کے بنا ہے.
جی, یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش جو ہیں اب یہود جو اہل مدینہ کے ساتھ جو یہود وابستہ تھے ان کے ساتھ رابطہ انہوں نے شروع کیا.
صحیح صحیح. تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے ذکر آنے لگ پڑا, ان
ذکر آنے لگ پڑا. قرآن مجید اس طرح نازل ہو رہا ہے نا, جیسے حالات بنتے ہیں ویسے ان حالات کے مطابق جو ہے وہ بات آ جاتی ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اب انوالو ہونے لگ پڑے اس دعوت میں.
انوالو اب قریش جو ہیں وہ یہود جو ہیں اہل کتاب میں سے مدینہ کے اندر ان کے پاس پہنچے ہیں. نظر بن حارث کو انہوں نے چنا ہے قریش نے.
اچھا,
وہ سردار آدمی تھا اور ان کو اس کو بھیجا ہے کہ جا کر یہود کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے میں ہماری مدد کریں.
اچھا,
یہود آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر مخالف تھے ہجرت کے بعد, اور اس سے پہلے اب یہ قریش کی مدد کر رہے ہیں اور مختلف سوالات کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو زچ کیا جائے.
قریش کا تو چلے ہمیں سمجھ آ گیا نا, ان کا تو سرداری نظام جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے یا ان کی معیشت اور اس طرح سیاسی نظام کو. تو یہ یہود کس وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے, ان کا کیا مسئلہ ہے اسلام سے؟
یہود کا جو مسئلہ تھا وہ حسد تھا.
اچھا,
وہ یہ اس انتظار میں تھے کہ بنی اسرائیل سے نبی آئے, ہماری قوم سے نبی آئے, ہم غلبہ پائیں گے.
یعنی وہ جو آخری نبی کا انتظار تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے میں سے آئے,
ہمارے میں سے آئے. تو بنی اسماعیل سے نبی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سرداری ختم ہو گئی ہے. اب بنی اسماعیل جو ہیں وہ سردار ہوں گے, وہ بلند رتبے میں چلے جائیں گے اور ہمیں تابع ہونا پڑے گا, تو یہ بات ان کے لیے مناسب نہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے رویوں پر اللہ تعالیٰ نے جو کاٹ کی ہے پچھلے انبیاء کے ذریعے سے, وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے.
اچھا,
ان کے اور بھی تصورات وابستہ تھے, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ذریعے سے سازشیں کرنا شروع کی کہ آپ ان سے سوالات کیجئے.
اچھا,
قریش کو یہ بیان کرتے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ نبی جو ہے وہ انسان تو نہیں ہوتا, کتاب جو اتری ہے وہ انسان پہ نہیں اترتی ہے.
اچھا,
یہ ان کو سجا دیا انہوں نے
کہ بھئی اعتراض کرو جا کے.
جو ہے وہ تو اعتراض ہی چاہیے بس. انہوں نے بے سوچے سمجھے اعتراض کر دیا.
اچھا,
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے سورہ انعام کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. اور انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر بھی کوئی چیز نہیں اتاری ہے. اچھا, یہ بات اہل کتاب نے قریش کو کہی ہے اور انہوں نے آگے پیش کر دی ہے. فرمایا کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, ان سے ذرا پوچھیے, یعنی یہ قریش کو جواب دیا جا رہا ہے اور ان سے آگے پوچھیں گے جا کر, ان سے ذرا پوچھیے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت کی حیثیت سے لائے تھے. وہ جو تورات تمہارے پاس ہے وہ آسمان سے اتری ہے, وہ تو موسیٰ ہی لائے تھے. تو انسان پر ہی کتاب اترتی ہے, اب بھی انسان پر اتر رہی ہے. یعنی یہ اعتراض کس قدر بودہ اور ناقص بات ہے, ناقص اعتراض ہے جو وہ لے آئے ہیں. اب قریش جو ہیں اس طرح کے سوالات کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ آگے سے اللہ تعالیٰ ان کا ایسا جواب دے تو مسلمانوں کے حوصلے بھی بڑھتے ہیں, ایمان والوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں. اچھا, کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ہی یعنی کسی صورت بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بات سوچ سمجھ کر آپ بیٹھ کر یہ دیکھ ہی لو کہ بات صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ ہر صورت کمر بستہ ہیں کہ مخالفت ہی کرنی ہے. اب یہ پہلا اعتراض کہ انسان پر تورات کتاب ہی نہیں اترتی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ
جس کتابوں کے تم امین ہو وہ بھی تو
کتابوں پر, وہ انسانوں پر ہی اتری ہیں. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ اگر نبی ہیں اور اسی سلسلے کے نبی ہیں جو ابراہیمی مذاہب میں آتے ہیں تو عبرانی زبان میں کتاب ہونی چاہیے.
اچھا,
یعنی یہ تو عربی میں آ رہی ہے کتاب,
یعنی وحی کی زبان عبرانی ہے, تو
وحی کی زبان عبرانی ہے تو یہ عربی میں کیوں آ رہی ہے؟
ٹھیک ہو گیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. اب دیکھیے مکی صورتوں کے اندر ان سوالات کے جوابات کا مطلب یہ ہے کہ اب اہل کتاب قریش کو یہ بات سجھا رہے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن کی شکل میں اتارتے,
کسی عجمی زبان میں
اتارتے, عجمی زبان میں اتارتے, عبرانی جو ہے وہ عجمی ہے, تو یہ لوگ یہ اعتراض اٹھا دیتے, اب نیا بن جاتا اس وقت کہ اس کی آیات کی وضاحت ہی نہیں کی گئی,
سمجھ نہیں آ رہی,
یہ تو بات واضح نہیں ہو رہی مکے والوں کو جن پر اتر رہی ہے. کلام عجمی ہے, مخاطب عربی ہیں. یعنی دیکھیں نا, عجمیٌ وعربیٌ, یہ اس جملے میں وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ انسان اگر عربی زبان سے آشنا ہے تو اس کی خوبصورتی کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا. کلام عجمی ہے, مخاطب عربی ہیں. یہ کیسا سوال ہے جو انہوں نے کر دیا ہے کہ مکے میں ایک رسول آتا ہے اپنی قوم کو جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے, تو عربی میں آئے گا,
عربی میں آئے گا,
عجمی زبان میں تو تب آئے, تمہارے پاس عجمی زبان میں یعنی عبرانی میں اس لیے آیا تھا کہ تم عبرانی تھے, تمہارے آباؤ اجداد عبرانی تھے, تم عبرانی زبان بولتے تھے, تمہارے کلچر میں تہذیب میں یہ زبان تھی. تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے, جو انبیاء بنی اسرائیل پر اتری ہے, وہ اس لیے اتری ہیں کہ وہ زبان لوگ عبرانی,
مخاطبین کی زبان وہی ہے,
اور ان کو کہا بھی عبرانی جاتا تھا, یعنی لوگوں کو عبرانی کہا جاتا تھا, عبرانیوں نے یہ کہا, عبرانیوں کی یہ بات ہے, عبرانیوں کی تہذیب, اس کا مطلب کہ وہ زبان بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ مخاطب جو ہیں یہ عربی میں ہیں, تو ہم اس کو عربی کتاب نازل کریں گے تاکہ یہ بات سمجھ سکیں, عجمی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ دو اعتراض انہوں نے قریش کو سجھائے. تیسرا اعتراض یہ سجھایا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ان کی معاونت کرتا ہے قرآن مجید کے بنانے میں, اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے,
یعنی اسی لیے ان کو وہ واقعات پتہ ہیں سارے انبیاء
یہ جو بیان کرتے ہیں. اچھا, تو یہ اہل کتاب میں سے کوئی بندہ ہے جو بیان کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے، یہ سورہ نحل ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک انسان سکھاتا ہے، اہل کتاب سے
کوئی بندہ بتا جاتا ہے،
اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ واضح عربی میں ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کو قرآن مجید سکھا جائے؟
یعنی وہ کسی اجمی غلام پہ الزام لگاتے تھے نا،
کیسی کوئی عجیب بات ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کہنے کا نام اگر اعتراض رکھ دیا جائے تو دنیا میں کوئی بات آگے چل سکتی ہے؟ اچھا، یہ اہل کتاب کے اس طرح کے اعتراضات تھے، اس کا جواب یوں بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ یہ اگر اہل کتاب سکھاتے ہیں تو یہ اہل کتاب کی غلطیوں کو واضح کرتی ہے، ان کے اوپر قدغن لگاتی ہے، ان کے اوپر تان کرتی ہے، اور ان کی غلطیوں کو، ان کی جو چیزیں ہیں جو ان کے اندر برائیاں تھیں، ان کو واضح کرنے والی کتاب ہے، ان کے صحیفوں میں جہاں انہوں نے غلطیاں کی تھیں ان کو درست کرتی ہے۔ یہ کیسا اہل کتاب ہے جو اپنی غلطیوں کو بتا کے جاتا ہے اور وہ آگے سنا دیتے ہیں؟
اپنے مذہب کا نقصان کر رہا ہے،
اپنے مذہب کا نقصان کر رہا ہے، اپنی بات کو خراب کر رہا ہے۔
بالکل،
یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ہوبہو تائید میں کوئی بات آتی۔ تو یہ تین اعتراض انہوں نے نقد کرنے کے لیے کیے تھے۔
صحیح، اور پھر وہ اتنے کمزور تھے اس وقت، یعنی چند مسلمان تھے، تو وہ کیوں کوئی جوکھم اٹھائے گا کہ بھائی اہل کتاب، یعنی کسی طاقتور کا ساتھ دینا تو سمجھ آتا ہے، کسی کمزور طبقے کا کیوں کوئی ساتھ
کیوں
دے گا،
ساتھ دینا
اور اپنا جو ہے وہ
اپنا نقصان
کرے گا؟
وہ تو کسی سردار کو جا کے بتاتے نا، تاکہ مقابلے میں کوئی بات ہوتی۔ عام آدمی کو کتاب سجا کر، کتاب بتا کر، بنا کر، دینے کر، ایک نئی تہذیب اور نیا دین جو اپنے مخالف ہو دینے کی، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ بات کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں مستشرقین نے وہاں سے یہ اعتراض اٹھایا اور اپنی کتابوں میں ویسے ہی کاپی پیسٹ کر دیا ہے، اس کو بغیر سوچے سمجھے لکھ دیا ہے۔ یہ تو تھے نقد کے اعتراض۔ کچھ ایسے اعتراض تو نہیں کہیں گے، سوالات تھے جو انہوں نے امتحان اور آزمائش کے لیے پوچھے، اگر یہ وہی ہے تو یہ تو ان کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے امتحان لینے کی صورت میں سوالات کرنے شروع کیے، یعنی یہاں سے قریش کو یہ بات سجھاتے اور وہ آگے اعتراض کرتے۔ وہ سبھی مکے والوں کو معلوم تھا، اور معلوم ہونا بھی چاہیے، کہ یہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں، یعنی قریش کو تو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں،
یعنی وہ اب یہ جانچنے کے لیے کہ یہ واقعی نبی ہیں کہ نہیں سوال اب کر رہے ہیں،
سوال کر،
ٹھیک۔
اس سے ایک پازیٹیو وے میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وحی الہی ہونے پر پختگی مل رہی ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان لانے والے جو ایمان لا رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، شکوک و شبہات والے وہ اپنے شک مٹا رہے ہیں،
جو ماننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے
وہ
ان کے لیے جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے،
ٹھیک۔ انہوں نے پوچھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا واقعہ ہے، یعنی سوال انہوں نے کیا تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ ان کو پتہ ہے وہی آتی ہے کہ نہیں آتی، وہی کو جاننے کا،
آتی ہوگی تو پتہ ہوگا،
پتہ ہوگا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جو صرف عبرانی میں، اور ان کا کوئی عبرانی ہی جانتا ہے، کوئی عربی شخص اس کو نہیں جان سکتا، عام آدمی تو بالکل بھی نہیں جان سکتا، اور سرداران قریش کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں یہ کیا بات ہے کہ مسیحی حضرات، چند نوجوان تھے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے جگہ پر چلے گئے ہیں، کہ پیچھے مشرک قوم تھی، شرک کرنے والی،
اور ان کا ظلم و تشدد سے بھاگ،
اور وہ ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک تو مماثلت،
یعنی صرف قصہ نہیں سنایا ہے، اس قصے کو اس حکمت کے ساتھ سنایا ہے کہ وہ پورے اس معاشرے کے اوپر اس کی تطبیق بھی ہوگی،
تطبیق بھی ہو جاتی ہے کہ معاشرہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے وہ اصحاب کہف میں،
یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ستائے جا رہے ہیں اور وہ ہجرت حبشہ کر گئے ہیں،
تو یہاں پہ وہ انہوں نے بھی اصحاب کہف جو تھے انہوں نے ہجرت کی
اور وہ کہا یعنی غار میں پناہ لی
اور غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پورا تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہود جو ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ مصر میں اور اس کے بعد کے حالات یہود پر کیسے آئے تھے.
اچھا یعنی یہ ہے تو اصل میں کنعان کے ہیں تو یہ مصر کیسے چلے گئے,
یہ کیسے ہوا ہے,
یہ سارا سب
یہ واقعہ کیسے ہوا ہے. اب ظاہر ہے یہ بات معلوم کرنا, بتانا, سننا, سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پوری تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کیا اور کیا واقعہ جو ہے وہ اس سے معلوم ہو رہا ہے. اشارتاً کیا بات معلوم ہوتی ہے, حضرت یوسف کا قصہ
پوری سورت
اور پھر اس کے بعد ان کا واپس آنا بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو اسی جگہ پر جہاں وہ رہتے ہیں ان پر حکومت دے دے گا. دوبارہ سے حکومت کی ہے ان بھائیوں پر, یہ فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے جاتے ہیں تو جب واپس لوٹیں گے تو جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں پر حکومت کی ہے,
اس تنے تنہا یوسف کو جو غلام بن گیا تھا اس کو جس نے بادشاہ بنا دیا خدا نے, وہ ان پر بھی جو ہے وہ غلبہ دے دے گا,
تو یہ واقعات جو وہ پوچھ رہے تھے وہ اپنے بھی تو خلاف ہیں, دوسرا یہ کہ تفصیل کے ساتھ واقعات آ رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں اشارات بھی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو تسلی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لازمی شامل حال ہوگی. پھر یہ کہ یہود کے اندر آخرت کا کوئی تصور اتنا زیادہ پختہ اور راسخ نہیں تھا, یعنی وہ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہے, آخرت کو لوگ بھلا بیٹھے ہیں, امتحان کی جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوں گے اور اللہ ان سے ان کے تمام
اس کی, اس کی اصل حقیقت ان کی آنکھوں سے اجل ہو گئی. وہ مان تو رہے ہیں کہ ہوگی لیکن وہ جو جواب دہی کا احساس ہے وہ
نہیں رہا.
ٹھیک,
تو سورہ مریم نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے سورہ مریم کے اندر نصارہ اور یہود دونوں کے لیے نصیحت ہے, اور قرآن مجید نے اس بات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا, ان کے تمام اعمال کا حساب لے گا اور ان کو میرٹ پر, عدل و انصاف پر, اللہ کی رحمت کے لحاظ سے جو اس کی رحمت کا تقاضا ہوگا اس پر وہ جنت میں داخل کرے گا. تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم اپنے گروہ کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے, کسی گروہ میں شامل ہونے سے کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی ہے. تو سورہ مریم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب سورہ مریم جو ہے وہ مسیحیوں کی تصحیح کے لیے ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود کے ساتھ جو مسیحی تھے وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے.
ٹھیک ہے, تو اسی لیے اصلاح کی دور میں جو ہے ان کے لیے بھی
بالکل سورہ مریم جو ہے وہ مکی صورت ہے, اور جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور وہ اس کو دیکھ کر
یہ شروع کے دور میں جی
مسلمان ہوا اور اس کی قوم جو ہے اس کے اندر صحیح عقیدے کی طرف تڑپ پیدا ہوئی. تو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جواب دینے کے لیے سورہ مریم کو مکے کے اندر نازل کیا ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت یحییٰ کی ولادت سے. یعنی بوڑھے ماں باپ ہیں, بانجھ ہو چکے ہیں, کوئی امید نہیں ہے اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس طرح پیدا ہونے سے وہ الہ بن جاتے ہیں مسیح علیہ السلام تو یحییٰ کو بھی ہونا چاہیے, آدم کو بھی ہونا چاہیے. اللہ پھر اس میں مثالوں سے بیان کرتا ہے کہ تم نے بن باپ کے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا اور الوہیت دے دی ہے تو یہ باقی لوگ بھی تو میں نے ایسے ہی پیدا کیے ہیں. یہ تصحیح ہو رہی ہے. اس کے آخر میں جا کر پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آخرت پر توجہ دلاتا ہے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس جب آؤ گے تو میں تمہیں تمہارے تمام کرتوتوں کو بیان کروں گا کہ تم نے کیسے اس میں مخالفتیں کی ہیں. یہ اہل کتاب کا قریش کے ساتھ سوالات و جواب, سوال جواب کے ذریعے رابطہ اور ان کے جوابات قرآن مجید میں دیے ہیں.
بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات, آج کی اس نشست میں ہم نے یہود کی جانب سے مکی دور میں جو ان کی جانب سے اعتراضات کیے گئے ان پر گفتگو کی,
گفتگو کا سلسلہ اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔